الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین مرحبا، سلسلہ ہے اندھیرے سے اجالے کی طرف. ترمذی کتاب العلم میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منقول ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت انس سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اگر تجھ سے ہو سکے تو صبح اور شام اس حالت میں کر کے تیرے دل میں کسی اور کا کینہ نہ ہو. پھر مزید فرمایا، اے میرے بیٹے، یہ میری سنت ہے اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. یہاں میں آپ کی توجہ حدیث مبارکہ کے اس جملے کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی. اب سنت کو زندہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ فیض القدیر میں علامہ عبد الرؤف رحمت اللہ تعالی علیہ اس جملے کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ سنت کو زندہ کرنے سے مراد سنت کا علم حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کی لوگوں کو ترغیب دلانا اور اس کو پھیلانا ہے. گویا کہ یہ جو ریفارمیشن کا کام ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو جو عام کرنے کا کام ہے، یہ جو سنت کی تبلیغ اور سنت کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کا عمل ہے، یہ اتنا عظیم الشان ہے کہ اس سنت کے پیغام کو عام کرنے والے مصلح کو جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہوگا. اب ہم نے بہت سے دین کی خدمت کرنے والے دیکھے ہیں اور دین کی خدمت کرتے ہیں، ہر ایک کا اپنا انداز ہے، اور اس امت مسلمہ کا یہ خاصہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان پر نیکی کی دعوت کو دینا اور برائی سے لوگوں کو منع کرنا لازم فرما دیا ہے. اللہ اکبر. اب سوال، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، یہاں مسلحین کے حوالے سے، نیکی کی دعوت دینے والے ان نیک لوگوں کے حوالے سے بھی مختلف سوالات ہوتے ہیں. انہی میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر بعض اوقات کسی مسلح کی کوئی غلطی سامنے آتی ہے یا اس کے کردار میں کوئی جھول نظر آتا ہے تو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، اب اس کے جواب میں اگر یہ جواب دیا جائے کہ ٹھیک ہے، ان سے غلطی ہو گئی، آپ ان کے قول کو لیں، ان کے عمل کو نظر انداز کر دیں، تو اس پر پھر ایک اور طوفان سا کھڑا ہو جاتا ہے. اچھا مصعب، اب یہ جو سچویشن ہے کہ جس میں کسی مسلح کی غلطی پکڑی گئی، جب اس غلطی پہ انگلی اٹھائی گئی تو جواب یہ دیا گیا کہ ان کے قول کو لیجئے، ان کے عمل کو چھوڑ دیجئے، تو اس سچویشن میں یہ جواب دینا یہ کیسا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرض یہ ہے کہ ایک ہے کہ کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، تو غلطی جو ہے وہ تو غیر انبیاء سے ہو ہی سکتی ہے، اس لیے اگر ایک آدمی کا کردار مجموعی طور پہ بہت اچھا ہے، ٹھیک، اب اگر اس سے کبھی کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے تو بہرحال اس کی اصلاح کی جائے گی، لیکن اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ کلام نہیں کیا جائے گا. یہ تو ایک ہماری بڑی بنیادی سی بات ہے. ایک یہ ہے کہ کردار ہی ٹھیک نہیں ہے. ایک آدمی لوگوں کی اصلاح کا دعوے دار ہے، وہ قوم کے اندر کوئی بھلے کا کام کرنا چاہتا ہے اور ان کی اصلاح کا جو ہے نا وہ بیڑا اٹھاتا ہے، تو اب اس صورت کے اندر اس کے کردار کے اوپر جو ہے وہ لوگ نظر کرتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو ایک کریکٹر لیس آدمی ہے، اس کا کردار جو ہے وہ بذات خود ہی اچھا نہیں ہے، اس کے معاملات اخلاقیات کے حوالے سے بہت برے ہیں، مالی معاملات اس کے بہت خراب ہیں. اب ایسی صورت میں اگر کہا جائے کہ بھائی جو مسلح ہے اور جو قوم کا لیڈر بننے جا رہا ہے اس کا اپنا کردار کیا ہے, تو اس پر اس کے ماننے والے یہ بولیں کہ جناب آپ کسی کے قول کو نہ دیکھیں, اس کے عمل کو دیکھیں کہ وہ تمہارے لیے کیا کر رہا ہے. اس کے اوپر جو ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کا ذاتی عمل کیا ہے یہ نہ دیکھیں, وہ لوگوں کے لیے کیا کر رہا ہے اسے دیکھیں, جو وہ بات سمجھا رہا ہے اسے دیکھیں کہ وہ کیا ہے. اب اس میں یہ لوگ کیوں کہتے ہیں, اس طرح کی بات کیوں کرتے ہیں, اس کے لیولز مختلف ہو سکتے ہیں. ایک تو عوامی سا لیول ہو سکتا ہے, گلی محلے کے اندر کچھ کرنا چاہتا ہے اس کی نوعیت کچھ اور ہو جاتی ہے, ایک اسے بڑے لیول پہ کرنا چاہتا ہے اس کی نوعیت اور ہے, ایک ملکی سطح پہ کرنا چاہتا ہے اس کی نوعیت اور ہو جاتی ہے, ایک آدمی اپنے آپ کو پوری دنیا کا مسلح سمجھتا ہے یا لوگ اس کو سمجھتے ہیں اس کی نوعیت کچھ اور ہو جاتی ہے. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی کہنے والے کی بات صرف سنو اس کے عمل کو نہ دیکھو, اس کی بات سنو اس کے عمل کو نہ دیکھو, اس میں یا تو ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگ خود لیڈر بننا چاہتے ہیں اور ان کا اپنا کردار ٹھیک نہیں ہوتا. اب اگر کردار کی بات کریں گے تو خود پکڑے جائیں گے, لہذا وہ بنیاد ہی لوگوں کے دل و دماغ سے ڈھانا چاہتے ہیں کہ بھائی کردار نہیں دیکھو کسی کا, اس کی باتیں دیکھو وہ بات کیا کر رہا ہے.
بہت گہری بات,
یہ اگر لوگ اس کو مان لیں گے اس بات کو کہ بھائی کردار نہیں کسی کا دیکھنا اس کی باتیں ہی دیکھنی ہیں, تو پھر تو لوگ اس کو لیڈر مان لیں گے. لیکن اگر بے کردار آدمی کے کردار کو دیکھا جائے گا تو پھر اس کو لیڈر کوئی نہیں مانے گا, تو لہٰذا وہ پہلے سے بنیاد مرحدم کرنا چاہتا ہے. ایک بات. دوسرے نمبر پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے مسلحین میں اور اپنے پیشواؤں کے اندر شمار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو, کہ کائنات میں جو سب سے بہترین مسلحین آئے, جو سب سے بہترین رہبر آئے, رہنما آئے, لیڈر آئے, وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے. اب کسی بھی شخص کا اگر کوئی قول, کسی کا کوئی اندیا, کسی کا کوئی نظریہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کے برخلاف ہوگا تو وہ نظریہ مردود ہو جائے گا. نبیوں کے مقابلے میں جو نظریہ پیش کیا جائے گا وہ مردود ہو جائے گا. لیکن چونکہ ساری دنیا میں سارے لوگ تو نبیوں کو نہیں مانتے, ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو مثال کے طور پہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نہیں مانتی. ٹھیک, اچھا, اس کے بعد کچھ وہ ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ماننے والے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو ماننے والے. لیکن وہ لوگ کہ جو نبیوں سے بالکل دور ہیں, بڑے بڑے فلسفیوں کو ماننے والے, بڑے بڑے دانشوروں کو ماننے والے, بڑے بڑے سائنسدانوں کو ماننے والے اور ان کے نظریہ حیات پر چلنے والے, اب ہوتا کیا ہے کہ ان لوگوں نے جو ہمارے دین سے دور ہیں, آسمانی مذاہب سے دور ہیں یا آسمانی مذاہب کے منکر ہیں, انہوں نے منوانا ہے اپنے فلسفی لیڈروں کو, اور فلسفی لیڈروں کی اکثریت بے کردار, بد کردار اور بد عمل تھی.
جی ایسے
ایسے آپ اس وقت دنیا میں بڑے بڑے فلسفیوں کے نام ہیں, ان میں کچھ وہ ہیں کہ جن کا ذاتی کردار بہرحال بہتر تھا, لیکن عمل کی حد تک, ایمان کے اعتبار سے نہیں بات کر رہا, عمل کے اعتبار سے کہ وہ بد دیانت نہیں تھے, بد کردار نہیں تھے, بد اخلاق نہیں تھے, عورتوں کے معاملات میں ان کی ایسی کوئی خبریں نہیں ہیں. ٹھیک, لیکن ابھی جو پچھلی تین چار صدیاں گزری ہیں, ان صدیوں میں جو بڑے بڑے فلسفی ہیں ان کی اکثریت انتہائی بد کردار, زندگی ان کی غلاظت کے اندر گزری ہوئی, عورتوں کے چکروں میں پڑے ہوئے, کتنے گھروں کو انہوں نے برباد کیا, ان کی آدمی ان کے طرز عمل کو دیکھتا ہے تو نفرت پیدا ہوتی ہے کہ دنیا کو تو اتنے بڑے بڑے بھاشن دیتے تھے یہ, لیکن خود ان کا ذاتی کردار اتنا گندا, اتنا گھناؤنا اور اتنا غلیظ تھا. تو اب اگر وہ کردار سامنے آئے لوگوں کے تو ان فلسفیوں کو لیڈر کون مانے؟
ایسی بہت خوب بات,
فلاں کا فلسفہ بڑا شاندار ہے جی, یہ 15ویں صدی کا فلاں فلسفی, یہ روس کا فلاں فلسفی, یہ جی فرانس کا فلاں مشہور دانشور, یہ جی یورپ کا فلاں مشہور دانشور. ان مشہور دانشوروں کی ذرا زندگی پڑھ کے دیکھیں, ان کا کردار پڑھیں, اس میں جو گندگی نظر آئے گی وہ ہمارے ہاں کے کسی گھٹیا محلے میں رہنے والے لوگوں کا کردار سامنے آ جاتا ہے. اب اگر اس کردار کے ساتھ ان کا نظریہ پیش کرے کہ جس موصوف کا اس وقت نظریہ حیات یورپ یا یہ ممالک یا یہ جتنے منکرین اسلام ہیں یہ پیش کرتے ہیں کہ زندگی چلانی ہے, عمل کرنی ہے نا, تو اس طرح زندگی اگر صحیح طریقے سے گزارنی ہے, آزادی کے ساتھ, خوشحالی کے ساتھ گزارنی ہے نا, تو یہ فلاں فلسفی کا جو نقطۂ نظر ہے اور نظریہ حیات ہے یہ سب سے بہترین ہے. تو ہماری عرض یہ ہوتی ہے کہ ذرا ان کا کردار بھی پیش کر دیں کہ جو دوسروں کو اتنے اچھے سے لیکچر دے رہا ہے اس کا اپنا کردار کیسا تھا. اس کے کردار کو اولاً بیان نہیں کریں گے, خاص طور پہ جو ہمارے دیسی لبرل ادھر پاکستان کے ہوتے ہیں نا, یہ تو بالکل بیان نہیں کرتے. مغرب والوں کی نظر میں تو چونکہ وہ کردار ایسا وہ ہوتا ہی نہیں ہے, تو لہٰذا وہ تو کھل کے بیان بھی کر دیتے, لیکن ہمارے والے کبھی نہیں بیان کریں گے. کیونکہ ہمارے ہاں فطری طور پہ ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ بھائی جو بندہ بے کردار ہے نا اس کی بات پہ چلنا ہی نہیں ہم نے. تو اب انہوں نے چونکہ ان کے نظریہ حیات کو لوگوں پہ نافذ کرنا ہے, لبرلز نے ان کے نظریہ حیات کو لوگوں پہ نافذ کرنا ہے, تو وہ سب سے پہلی بات جو رکاوٹ بنے گی ان کے نظریہ حیات کو نافذ کرنے میں وہ ان کا کردار بنے گا. تو وہ کہتے ہیں یار کردار کو کیوں دیکھتے ہو کسی کے, آپ کسی کے عمل کو کیوں دیکھتے ہو,
بہت گہری,
اس کی بات دیکھو وہ کیا کر رہا ہے, اس کی باتیں دیکھو وہ کیا کر رہا ہے. تو اس کے نتیجے میں اب اس کے وہ جو زندگی ہے اس پہ پردہ ڈال دیں گے اور اس کے نظریات کو بڑھا چڑھا کے بیان کریں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس کا کردار گھٹیا ہوگا نا اس کی سوچ کبھی بڑی نہیں ہو سکتی.
بہت
جس کا کردار گھٹیا ہے اس کے نظریات بہت اعلیٰ نہیں ہو سکتے. اس کے نظریات کے پیچھے وہ ظلمت اور وہ تاریکی موجود ہی ہوگی جو دن رات اس کے دل و دماغ میں گھسی ہوئی تھی, جو اس کو کردار کے اندر گھسی ہوئی تھی, جو اس کی خلوت و جلوت کے اندر نظر آتی تھی اس کے نظریات میں بھی آئے گی. اس کے نظریات کی بنیاد انہی چیزوں پر ہوگی. تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے لیڈر کی جب بات کی جاتی ہے تو لوگ بولتے ہیں یار ان کے کردار کی بات نہیں کرو, صرف ان کی باتیں دیکھو عمل نہ دیکھو. ہمارا جو اسلامی نقطۂ نظر ہے, جو مسلمانوں کا نقطۂ نظر ہے اور جو حقیقت میں انسانی فطرت کا نقطۂ نظر ہے, وہ یہ ہے کہ بھائی جس کو لیڈر ماننا ہے, جس کو قائد ماننا ہے, جس کے نظریہ حیات کو حقیقی نظام زندگی سمجھ کر چلنا ہے, اس کا ذاتی کردار بھی اچھا ہونا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کی فطرت یہ ہے کہ جب وہ کسی کو اپنا بڑا مان لیتے ہیں نا تو اس کے طرز زندگی کو اپناتے ہیں.
اللہ بے شک ایسے ہی.
اس کی صرف باتوں کو نہیں لیتے ہیں, اس کے کاموں کو بھی لیتے ہیں. یہ ایک انسانی فطرت ہے جسے دنیا میں ہیرو ورشپ بھی کہا جاتا ہے. تو اب کیا ہے کہ لوگوں کی فطرت یہ ہے, عادت یہ ہے کہ وہ جب کسی کو اپنا بڑا مانتے ہیں تو اس کی باتیں جو مرضی ہوں اس کے عمل کے پیچھے اپنے عمل کو جو ہے نا وہ لگا دیتے ہیں. ابھی میں نے ایک واقعہ پڑھا کچھ عرصہ پہلے, ہمارے پاکستان میں ایک گروہ گزرا ہے جو حدیث کا منکر تھا اور قرآن پاک کے اوپر بڑا وہ کلام کرتا تھا, قرآن خدا کا کلام, قرآن خدا کی شان, قرآن کی عظمت یہ ہے اس طرح ہوتا رہا. تو کسی بندے کو پکڑ دکڑ کے وہ لے گئے کہ چلو یار تم بھی ہمارے ہیں نا, ہم اسلام کی آفاقیت اور اس کے اوپر باتیں کریں گے, تم بھی آ جاؤ. وہ چلا گیا کہ بھائی اسلام کی اتنی بڑی بڑی باتیں کرنی ہے, میں بھی چلا جاتا ہوں. اب وہ بیچارہ ظہر میں گیا, ظہر کے وقت گزرا, عصر کا گزرا, مغرب کا گزرا, اسلام کی آفاقیت ہی چلی جا رہی ہے, نماز کا وقت ہی نہیں آ رہا.
اللہ اللہ.
وہ بندہ پریشان کہ یار یہ کون سی اسلام کی آفاقیت اور اسلام کے جناب تنتنے اور جناب پتہ نہیں کیا کیا بلند و بالا باتیں ہو رہی ہیں, یہ خدا کا فرد نماز جو ہے وہ تو ادا ہی نہیں ہو رہا. اب جب مغرب بھی گزر گئی تو اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ بھائیو میری عرض یہ ہے, وہ جس اسلام کی اتنی اونچی اونچی باتیں کرتے ہیں, وہ جو اس کا ایک فرد نماز ہے وہ کب ادا کرنی ہم نے؟ تو اب وہ جو بیٹھے ہوئے تھے بڑے بڑے فلاسفرز تو سوری یاد ہی نہیں رہا ہمیں, اسلام کی اونچی اونچی باتیں کرتے ہوئے میں نماز یاد ہی نہیں رہی. اس نے کہا بھائی اگر تمہاری ایسی اسلام کی اونچی اونچی باتیں کرنی نا تو میں سوری میں نہیں اس کے اندر شرکت کر سکتا. وہ نکل آیا اور یہ واقعہ اس نے اخبار میں لکھا, یہ پاکستان کے اخبار میں چھپا ہوا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. تو یہ ہوتا ہے کہ جب کردار ایسا ہوگا نا, تو چونکہ یہ جو منکرین حدیث تھے ان کا جو بڑا تھا اس کا کردار اس طرح کا تھا, تو پیچھے والے جو بڑے بڑے فلاسفر تھے نا سب کا کردار ایسا ہی تھا. تو چونکہ انسانی فطرت یہ ہے کہ لوگ اپنے مقتدا کے پیچھے چلتے ہیں, جیسا اس کا عمل ہوتا ہے ویسا عمل کرتے ہیں, اس لیے ضروری ہے کہ بھائی جو دوسروں کا لیڈر اور پیشوا بننے والا ہے اس کا کردار اچھا ہونا چاہیے. قرآن پاک نے اس کے اوپر بڑی خوبصورت تنبیہ فرمائی ایک جگہ پر اہل کتاب کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کو، فرمایا کہ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، فرمایا کیا تم دوسروں کو تو اچھی باتوں کا بھلائی کا کہتے ہو اور اپنی جانوں کو بلا بیٹھے ہو، حالانکہ تم خدا کی کتاب پڑھتے ہو، تمہیں عقل نہیں؟ تو دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فضیحت، تو یہ والا جو طرز عمل ہے قرآن پاک اس کا رد کرتا ہے، دین اسلام اس کا رد کرتا ہے۔ اسی لیے دین اسلام اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و کردار کو لوگوں کے سامنے ایسے کھول کر بیان کرتا ہے کہ بھائی زندگی کے کسی پہلو کے اندر بھی اگر تم نے کائنات کا بہترین کردار دیکھنا ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھ لو۔ اس لیے میں فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، بہترین رول ماڈل موجود ہے، آئیڈیل موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امتیوں نے اپنے نبی کے پیچھے چلنا ہے، انہوں نے نبی کی باتیں بھی لینی ہیں، نبی کے اعمال بھی لینے، نبی کے قول کے بھی پیچھے چلنا ہے، ان کے عمل کے بھی پیچھے چلنا ہے۔ تو اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بطور آئیڈیل کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اچھا، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، صحابہ کرام ہمارے لیے ہدایت کے ستارے ہیں، ان کے اقوال اور ان کے اعمال دونوں ہمارے لیے رہنمائی ہیں۔ تو اب قرآن پاک نے کیا فرمایا؟ قرآن پاک ان کے بارے میں فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان، کہ مہاجرین اور انصار میں جو سبقت لے جانے والے ہیں پہلے پہلے، فرمایا وہ والذین اتبعوهم بإحسان، اور وہ دوسرے بعد والے جنہوں نے اچھے کاموں میں پہلوں کی پیروی کی۔
سبحان اللہ،
تو بعد والوں نے اتباع کی، پیروی کی، احسان کے اندر، نیکی کے کاموں کے اندر۔ پہلوں کا کردار نیک ہوگا تو اس کے اندر پیروی کریں گے نا، بعد والوں کو اتباع کا فرمایا کہ یہ پہلوں کی اتباع کرے، سابقین، اولین، مہاجرین، انصار کی اتباع کریں۔ کیوں اتباع کریں؟ اس لیے کہ ان کا کردار وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوان سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول اور ان کے ساتھی، ان کے صحابہ کیا ہیں؟ کافروں پہ سخت ہیں، آپس میں نرم ہیں، تو ان کو دیکھے گا حالت رکوع میں، حالت سجدہ میں اپنے رب کا فضل تلاش کر رہے ہیں، اس کی خوشنودی تلاش کر رہے ہیں، ان کی پیشانیوں کے اندر جو ہے وہ سجدوں کے نشان ہیں، جو سجدوں کی نورانیت پیدا ہوتی ہے ان کی پیشانیوں کے اندر نظر آتی ہے۔ اس لیے فرمایا والذین اتبعوهم بإحسان، کہ اچھائی کے اندر، بھلائی کے اندر ان کی پیروی کرنی ہے۔ تو اسلام کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی دوسروں کا پیشوا بنے اس کا ذاتی کردار بھی اچھا ہونا چاہیے، ذاتی کردار اچھا نہیں ہے تو پھر وہ دوسروں کا پیشوا بننے کا اہل نہیں ہے۔
اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن کا کلمہ کلمہ نور ہے اور اس سے ہدایت ملتی ہے، اور جو لوگ قرآن کریم پر عمل کرنے والے اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت پر چلنے والے، صحابہ کے طریقے پہ چلنے والے ہوں تو وہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں۔ اور مفتی صاحب نے اسی طریقے کی طرف اشارہ فرمایا کہ ہمیں اپنے بزرگان دین، صالحین، ہم سے پہلے جو اچھے لوگ گزرے ہیں ان کے طریقے پہ چلنا چاہیے۔ مسلمین کے حوالے سے اگر گفتگو ہوگی تو میرا خیال ہے موجودہ صدی میں امیر اہل سنت کے تذکرے کے بغیر اصلاح کی بات نامکمل ہوگی۔ الحمدللہ ایک اکیلا شخص جو ہے وہ کراچی سے چلتا ہے اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ایک سے دو، اور دو سے دو ہزار، اور دو ہزار سے دو لاکھ، اور اب تو نہ جانے بات کہاں جہاں پہنچی ہے۔ اور یہ سب ان کے کردار کی وجہ سے، ان کے اخلاص کی وجہ سے۔ اور یقیناً دعوت اسلامی والوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہیں، اللہ کریم ان کے سائے کو ہمارے سروں پہ دراز فرمائے، اور جیسے ہم اس دنیا میں ان کے دامن سے وابستہ ہیں قیامت کے دن بھی ہمیں انہی کے دامن کے سائے میں اٹھائے۔ میں آپ تمام ناظرین کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ مدنی چینل دیکھیں اور پھر اس پر امیر اہل سنت کا جو انداز گفتگو ہے یا انداز اصلاح ہے یا ان کا جو طرز عمل ہے اس کو بھی دیکھیں۔ اور میرا یہ حسن ظن ہے کہ کہ آپ امیر اہل سنت کے ہر عمل کو انشاءاللہ، ان کی زندگی کے ہر پہلو کو میرے حسن ظن کے مطابق آپ سنت کے مطابق پائیں گے۔ اللہ اکبر، اس دور میں ان جیسی شخصیت کا ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اچھا مصعب، ایک اور سوال کی طرف ہم بڑھیں گے۔ ہمارے معاشرے میں جیسے مسلحین کے کردار پہ جب گفتگو ہوتی ہے، مختلف الفاظ کا سہارا لے کے بات کی جاتی ہے، مسلحین کے خلاف، دیندار طبقوں کے خلاف۔ اچھا، اس میں کچھ جو الفاظ ہوتے ہیں، پہلے میں ان کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جیسے فکر و نظر میں اعتدال کا ہونا، جس کو انگلش میں اگر ہم کہیں تو ٹو بی ماڈریٹ، ماڈریٹ ہونا یہ کہا جاتا ہے، روشن خیالی کا لفظ ہے، انلائٹنمنٹ کا لفظ ہے، تو براڈ مائنڈڈنیس، تو یہ جو الفاظ ہیں، یہ الفاظ کیا چیز ہیں؟
یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی جو ہے نا وہ چیز کے اوپر غلط لیبل چشمہ کر دیا گیا ہے۔ الفاظ کا کھیل ہے کشادہ ذہنی، معتدل نظر و فکر، اور روشن خیالی۔ یہ تقریباً تین ہیں، اسے ملتے جلتے پھر اور الفاظ آ جاتے ہیں نا، جیسے آزادی کا لفظ آ جاتا ہے، آزادی اظہار رائے کا لفظ آ جاتا ہے، آزادی نسواں کا لفظ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، حقوق نسواں کا لفظ آ جاتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو الفاظ استعمال کر کے دھوکہ دیا جاتا ہے، اور آج کے زمانے میں جن الفاظ کا سب سے بدتر استعمال ہے وہ یہی والے الفاظ ہیں، روشن خیالی، معتدل نظر و فکر، اور کشادہ ذہنی۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن کا کثرت سے غلط استعمال ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہاں پر میں ایک بات عرض کروں گا، اچھے الفاظ کو غلط مقاصد میں استعمال کرنا یہ آج سے نہیں، بڑے عرصے سے چلتا آ رہا ہے، یہ ہمیشہ سے چلتا آیا۔ اگر صرف ہم اسلام کی تاریخ دیکھیں، ویسے تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے بھی اگر لوگوں کے جملے لیں گے نا تو وہ بھی اسی طرح کے جملے چلتے آئیں گے، لیکن اگر صرف تاریخ اسلام کو دیکھیں تو اس کے بہت سارے واقعات اور بہت سارے شواہد اور بہت سارے دلائل اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے موقع پر ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا تھا، اور وہ جملہ اس طرح کی تمام چیزوں کے لیے یوں کہہ لیں کہ ایک اصل الاصول کی حیثیت رکھتا ہے، جس کی روشنی میں ان کو پرکھا جا سکتا ہے۔ وہ یہ ہے، کلمت حق اریدا بہل باطل۔
اللہ اللہ، بہت بہت
کلمہ سچا ہے، مراد باطل ہے۔
اللہ اللہ،
بات کے الفاظ بہت اچھے ہیں لیکن جو اس سے مراد لی جا رہی ہے وہ بہت غلط ہے۔
اللہ،
یہ چیز ہمیشہ سے چلتی آئی۔ مثال لیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ جملہ فرمایا، یہ کس موقع پر فرمایا؟ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں ایک فرقہ پیدا ہوا، خارجی، خارجی فرقہ۔ خارجی فرقے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ کافر قرار دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر قرار دیا۔ وجہ یہ ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر جنگ کے میدان میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح فرمائی، اور صلح کے لیے آپ نے اپنی طرف سے ایک بندہ مقرر کیا۔ تو ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تھا، ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے۔ ان کے لیے لفظ استعمال ہوا حکم، کہ یہ دونوں افراد حکم ہیں، فیصلہ کرنے والے، حکم فیصلہ کرنے والے، جو یہ فیصلہ کر دیں گے وہ مانا جائے گا۔
ٹھیک،
اب فیصلہ کرنے والے یہ دو بندے مقرر کر دیے۔ خارجیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ان الحکم الا للہ، حکم فیصل تو صرف اللہ ہے، فیصلہ کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ حضرت علی نے ایک بندے کو فیصلہ کرنے والا مقرر کیا تو انہوں نے خدا کا شریک بنا دیا، اس بندے کو خدا کا شریک بنا دیا، اور شرک کفر ہے، لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ دار اسلام سے نکل گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملہ سنا نا کہ یہ آیت، ان الحکم الا للہ، کہ فیصلہ تو صرف اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کو اختیار فیصلے کا، تو فرمایا کلمہ تو حق، کلمہ سچا ہے، کلمہ سچا ہے، اریدا بہل باطل، لیکن جو انہوں نے مراد لی ہے وہ باطل ہے، انہوں نے مراد لی وہ باطل ہے۔ تو دیکھیں، قرآن کی آیت کو استعمال کر کے انہوں نے غلط معنی لے لیا۔ تو اگر یہ روشن خیالی وغیرہ کے الفاظ بول کر غلط معنی لے لیا جائے تو اس سے کون سا پہاڑ ٹوٹے گا؟ مراد یہ کہ قرآن کی آیت جب نہیں چھوڑا گیا تو ان کا کیا بنے گا، یہ یہ استعمال کر لے تو اتنا بڑا کیا ڈفرینس آ جائے گا. اچھا اسی طرح پھر اس کے بعد ایک دوسرا فرقہ پیدا ہوا معتزلہ. معتزلہ نے اپنا نام رکھا اہل عدل و توحید.
اللہ
ٹھیک ہے، اہل عدل و توحید یہ اللہ کو عادل مانتے ہیں اور حقیقت میں اللہ کو ایک ماننے والے یہ ہیں.
ٹھیک، وہ یہ کہتے ہیں،
وہ یہ کہتے تھے معتزلہ، یہ کہتے تھے کہ ہم حقیقت اللہ کو عادل ماننے والے تو ہم ہیں اصل میں.
اللہ،
یہ جو اہل سنت مانتے ہیں یہ خدا کو عادل نہیں مانتے. اچھا، اور خدا کو حقیقت میں ایک واحد ہم مانتے ہیں. یہ جو اہل سنت خدا کو واحد مانتے ہیں یہ نہیں صحیح مانتے، وہ خدا کے صفات کا انکار کرتے تھے. اہل عدل کہہ کے وہ فضل والی صورتوں کو خارج کر دیتے تھے، اہل توحید خود کو کہہ کر وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے تھے کہ ذات ہی ذات ہے، صفات کوئی چیز نہیں. اب دیکھیں ٹائٹل کیا استعمال کیا، معتزلہ کہتے کہ ہم اہل عدل و توحید ہیں، لیکن اس کا مقصد کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے فضل کا انکار اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد ایک اور فرقہ آیا، وہ فرقہ تھا ظاہری فرقہ، ابھی بھی چلتے ہیں وہ. ظاہری کیا تھے، بھئی قرآن حدیث کے جو ظاہر الفاظ ہیں نا بس ان کے مطابق عمل کرنا ہے، اور ان کی حکمت، ان کے باطن اور اس طرف اصلا دیکھنا ہی نہیں، بلے عقل کے صریح خلاف ہو وہ چیز، لیکن ہم نے بس ظاہر الفاظ کو لینا ہے اور ہم نے کسی چیز کی طرف غور نہیں کرنا. یہ ایک نیا فرقہ تھا، یہ صحابہ کے بھی طرز عمل کے خلاف، یہ مجتہدین کے بھی طرز عمل کے خلاف تھا. اچھا پھر ایک فرقہ تھا باطنی. باطنی فرقہ کیا کرتا تھا، وہ بھی قرآن ہی کو استعمال کرتا تھا. وہ کہتا تھا کہ قرآن کے جو الفاظ کے ظاہری معنی ہے نا، یہ نہیں مراد اصل میں، اندر کی بات اور ہے. ان کا یہ ہوتا تھا نا، اندر کی بات
سیکرٹ
اور
ہے،
سیکرٹ کچھ اور ہے، تو اندر کی بات کچھ اور ہے، ان کا یہ جملہ تھا. اچھا اب کیا ہوا، آدم علیہ السلام کا مطلب کچھ اور کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کا معنی کچھ اور کر دیا، فرعون کا معنی کچھ اور کر دیا، نمرود کسی اور کو بنا دیا، ابراہیم علیہ السلام سے مراد کچھ اور کر لیا، جنت کے پیچھے کچھ اور ہی مفہوم لے لیا، جہنم کے پیچھے کچھ اور ہی مفہوم لے لیا، صفات باری تعالیٰ کے پیچھے کچھ اور ہی مفہوم، سارے کا سارا دین بدل دیا کہ نیچے اندر کی بات یہ ہے. یہ جو ساری باتیں کرتے ہیں نا کہ جناب پانچ نمازیں فرض ہیں، حج فرض ہے، روزے فرض ہے، رمضان کے پورے گئے، یہ سب ظاہر کی باتیں ہیں، اندر کی بات ہم بتاتے ہیں. تو یہ تھا باطنی فرقہ، اور انہوں نے اسلام کو جتنا نقصان پہنچایا، بڑے بڑے علماء کو انہوں نے قتل کیا، شہید کیا، بڑے بڑے اسلامی بادشاہوں کو انہوں نے شہید کیا. تو یہ اسلام دشمنوں کا ایک بہت بڑا فرقہ جو ہے وہ گزر چکا ہے. تو اب دیکھیں کہ یہ استعمال کرنے والے قرآن کو، اور ظاہری اعتبار سے کیا جی، قرآن کے الفاظ کی جو روح ہے، جو حقیقت ہے، جو اسرار ہیں، جو رموز ہیں، جو گہری باتیں ہیں، جو باطن ہے، ہم اس کو لے رہے ہیں.
یہ جو روح اسلام کا لفظ،
ٹھیک ہے نا، اب دیکھیں لیکن استعمال کہاں پر جا کے کر رہے ہیں. اچھا اسی طرح مجسمہ فرقہ گزرا. مجسمہ فرقہ کیا کہتے تھے، وہ اللہ تعالی کے لیے اسی طرح کے ہاتھ پاؤں چہرہ مانتے تھے جیسے معاذ اللہ انسان کا ہوتا ہے. کیوں کہتے جی، قرآن کے اندر ہی اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، تو جب قرآن کے اندر ہی یہ دونوں چیزیں مذکور ہیں تو لہذا ہمارے جیسے ہی، جیسے ہمارے ہاتھ ہے چہرہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے. اب اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ید اللہ قرآن میں ہے، وجہ اللہ قرآن میں ہے، لیکن ان کی حقیقت و ماہیت اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ان کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں جن کی کیفیت ہم نہیں جانتے، یا ان کا تعبیری معنی علماء نے کیا، شاعرہ نے کیا ہے، تو وہ اس سے مراد ہو سکتے کہ ید اللہ سے مراد ہے کہ اللہ کی تائید ان کے ساتھ ہے، وجہ اللہ سے مراد ہے کہ رحمت الہی اس طرف متوجہ ہے، یعنی یوں تعبیریں بھی ہیں اس کی. لیکن یہ ساری چیزیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، شروع اسلام کی تاریخ سے آج تک یہ چیز چلتی آئی کہ الفاظ تو اچھے لے لیے لیکن ان کے معنی غلط لے دیے. اب وہ والی چیز تو کم ہوتی گئی، اگرچہ ان میں سے چیزیں وہ بھی موجود ہیں، ابھی پہلے والی چیزیں بھی آج بھی آپ کو باطن کے نام پہ کفریات مل جائیں گے، آج بھی آپ کو توحید کے نام پہ الٹی سیدھی چیزیں بیان کرنے والے مل جائیں گے، آج بھی آپ کو اس طرح کی اچھی اچھی چیزوں کے اوپر بہت ساری دوسری چیزیں بیان کرنے والے مل جائیں گے. لیکن اب چونکہ زمانہ آزادی آزاد خیالی
آزادی
اور ہر طرح کی زندگی گزارنے کا، شرم و حیا کو بائے بائے کہنے کا ہے. تو اب اس کے اندر کیا ہے کہ اب اچھے اچھے الفاظ چنیں. ان اچھے اچھے الفاظوں کے اندر آ گیا کشادہ خیالی،
کشادہ ذہنی، روشن خیالی،
آزادی اور معتدل نظر و فکر. ٹھیک ہے نا، اب بندہ کہتا ہے یہ معتدل نظر و فکر، مراد یہ کہ بڑا ماڈریٹ ہے، بڑا درمیانہ درمیانہ راہ چلنے والا ہے، اور روشن خیال ہے، اس کے خیالات میں تاریکی نہیں ہے، لائٹ ہے، فل آف لائٹ ہے یہ. اچھا یہ بڑا جو ہے نا وہ اس کا ذہن بڑا کشادہ ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ نہیں کرتا، کشادہ ذہن آدمی ہے. یہ الفاظ استعمال کر کے ان کے معنی غلط لے لیے اور وہی قوم کے اندر جو ہے نا وہ پھیلا دیے اور اب اس کے اوپر پروپیگنڈا کرنے لگے.
اب یہ واضح ہوا کہ ان الفاظ کے غلط معنی لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے تو غلط معنی لے لیے، اب میرا سوال یہ ہے کہ پھر ان کے صحیح اور درست معنی کیا ہیں، اور ان کا جو صحیح استعمال ہے ان کو کس جگہ پہ، کس محل میں، مطلب پراپر کانٹیکسٹ میں یوز کیا جا سکتا ہے.
ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دیے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تشریح فرمائی ہے، آپ نے اپنی سنتیں